सैयद
मुर्दाबाद
बुलंद सलावत
अल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم
محمد
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ صَلَوَاتٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَجِّلْ
مومنین اکرام صحابین محترم عزیزان اکرام قدر تعظیم شعائر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی چھٹی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں اور تقریباً اختتام کی گفتگو ہے۔ ایک مرحلہ ہم نے ابحاث کا طے کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ شعائر کسے کہتے ہیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں ہر وہ علامت جو نہایت ہی لطیف اور دقیق انداز سے پروردگار کے علم کو انسان کے شعور تک لے کر آئے، ذات کا علم نہیں، حول عظمتہ و جلالہ و سلطانہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت اور اللہ کی سلطنت اور قدرت سمجھ میں آئے۔ پھر جو شعائر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، صفا و مروہ کو، قربانی کے جانوروں کو، ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صفا و مروہ خود سے کوئی حیثیت ہے ان کی، نہ قربانی کے جانور کی، بلکہ حیثیت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے ذہن کو لے کر جاتے ہیں ایک واقعے کی جانب جو ان سے منسوب ہے۔ ان واقعات کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے بہترین افراد، اپنے زمانے کی حجت الہی اپنی بہترین قربانیوں کو جب خدا کے حضور پیش کرتی ہے تو وہ واقعہ اور اس سے منسوب تمام چیزیں اللہ کے شعائر بن جاتی ہیں۔ اب جناب ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے کہا من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، یعنی جو کوئی بھی جناب ابراہیم کی طرح سے قربانی دے گا اس قربانی سے منسوب شے ہمارے شعائر بنتے چلے جائیں گے۔ جناب ابراہیم کی قربانیوں کی ایک حد ہے، جا جناب حاجرہ صحیح کرتی ہیں پانی جاری ہو جاتا ہے، قربانی تمام ہو جاتی ہے۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لٹا کر چھری چلانے تک، جیسے ہی جناب ابراہیم کا ہاتھ چھری چلائے گا امتحان ختم ہو جائے گا۔ ایک منزل امتحان یہ ہے۔ یقیناً جو ہستیاں امتحان کے منزل میں اس سے آگے بڑھ کر جائیں گی ان سے منسوب اشیاء بھی شاعر ہوگی اور وہ اس سے زیادہ محترم ہوگی جتنی صفا و مروہ کا احترام ہے۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر ان کی تعظیم کرو۔ شاعر کیا ہے؟ صفا و مروہ۔ شاعر کیا ہے؟ قربانی کا جانور۔ تو اب اگر ابراہیم سے آگے بڑھ کر، ابراہیم ایک اسماعیل لے کر گیا تھا، اگر کوئی 18 فخر اسماعیل لے کر کربلا پہنچ جائے، اگر جناب ابراہیم ایک حاجرہ کو لے کر جا رہے ہیں اور کوئی اپنے جنوں میں کئی فخر حاجراؤں کو لے کر کربلا آ جائے، تو پھر ان سے منسوب ہر اس واقعے سے، کربلا سے منسوب ہر شے شاعر الہی میں سے ہے۔ پھر جتنی ان کی قربانی بلند ہے اتنا ہی کربلا اور اس کے شاعر کی منزل بلند ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہو گیا۔ اب پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ میری عظمت کے لیے ہے، میری جلالت میری سلطنت کو بتا کر رہا ہے تو تم میری تعظیم کرو۔ نہیں، اللہ کے لیے مخصوص ہے عبادت، حتی تعظیم بھی اگر اللہ کی جائے گی عبادت بن جاتی ہے۔ ہر وہ فعل جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، لیکن تعظیم، تعظیم کے مرحلے میں اللہ نے کہا شاعر کی تعظیم کرو، میری نہیں، میرے شاعر کی۔ پروردگار تیرے اور تیرے شاعر کے درمیان میں کچھ ہستیاں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ شاعر محترم ہو رہے ہیں، ورنہ صفا و مروہ جیسی سینکڑوں پہاڑیاں موجود ہیں، قربانی جانور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ان جانوروں اور اس پہاڑی میں، ان کے اور تیرے درمیان میں وہ واقعہ بھی موجود ہے، وہ شخصیات بھی موجود ہیں۔ تو شاید جواب یہ آئے گا کہ میں ان اشیاء کی تعظیم کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ میرے نزدیک اس مقام پر موجود ہیں کہ جو شے ان سے منسوب ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ جگہ، وہ اشیاء جو ان سے منسوب ہو کر قابل تعظیم ہو جاتے ہیں، تو یہ ہستیاں ہمارے لیے کس مقام پر ہوں گی؟ ان کی عظمت، ان کا کیا مقام ہوگا؟ یقیناً جن کی وجہ سے چیزیں محترم ہو رہی ہیں، جن کی ذوات سے، ذوات اقصد سے منسوب ہو کر شے اللہ کے نزدیک قابل احترام بن جائے، وہ شخصیات خود کس مقام پر ہوں گی؟ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ تعظیم کا عرض کیا کہ تعظیم ہر جگہ پر، ہر علاقے میں عرف کے مطابق ہے، جو جیسے تعظیم کرے تعظیم ہے، وہ تعظیم کہلائے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں شہ تعظیم نہیں ہے، فلاں تعظیم ہے، یہ کام جہاں پر جیسے تعظیم کی جاتی ہے وہیں پر ویسی تعظیم سمجھی جائے گی۔ تعظیم کے مرحلے میں دوسرا مقام جو کل عرض کیا، ادھر ایک شبہ صرف رہ گیا درمیان میں، وہ عرض کرتا چلوں۔ کل دوستوں نے متوجہ بھی کرایا، میں چاہتا بھی تھا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، جہد سجدے کی فضیلت ہوتی ہے۔ سجدہ جناب آدم کو نہیں ہوا ہے، کی طرف ہوا ہے، سجدہ اللہ کا تھا، سمت سجدہ جناب آدم۔ سجدہ جناب یوسف کو نہیں ہوا، سجدہ اللہ کی عظمت کے لیے کیا گیا، ان کے بھائیوں کی سمت سجدہ جناب یوسف ہے۔ اب ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم ذریعہ مقدس کو سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو سجدہ امام کو کیا جا رہا یا اس کی ذریعے کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ لیکن اگر اپنے سجدے میں آپ جیسے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے زیارت امام حسین علیہ السلام، تو ذریعے کا ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر جب آپ ذریعے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ذریعے کے ساتھ ساتھ آپ قبلہ رخ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس سمت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں زری آ رہی ہے تو دو فکریں ہو سکتی ہیں ذہن میں۔ پہلی فکر یہ کہ میں اس زری کو سجدہ کر رہا ہوں، صاحب زری کو سجدہ کر رہا ہوں، نہیں۔ لیکن اگر سجدہ کریں خدا کو اور ساتھ میں یہ سوچتے ہوئے کریں کہ پروردگار تُو نے کائنات میں سجدہ اگر کبھی سمجھایا ہے تو اسی صاحب قبر کے ذریعے سے سمجھایا ہے. یہ صاحب قبر کا سجدہ نہ ہوتا ہمیں سجدوں کی اہمیت سمجھ میں نہ آتی. بار الہ وہ جس کا سجدہ کائنات کے سجدوں میں سب سے زیادہ عظیم سجدہ بن گیا ہے اس کے وسیلے سے ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اپنی سمت میں حسین کو شامل کر لو تمہارے سجدے خود بخود قبول ہو جائیں گے. سمت میں شامل کر لیجئے اگر سمت کی نیت ہے کوئی اشکال نہیں. اب یہ تعظیم کمال کیا کرتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ تعظیم کرو. یقیناً وہ اشیاء جن کی تعظیم کی جا رہی ہے جن اشیاء جن اشخاص کی وجہ سے ہوئے جن ہستیوں کی وجہ سے یہ قابل تعظیم وہ یقیناً عظمت کے مقام پر اس سے احترام کے مقام پر اس سے زیادہ بلند ہے. خدا کہہ رہا ہے ان کی تعظیم کرو. یقیناً جب ان کی تعظیم ہوگی تو ان سے جن سے یہ منسوب ہے ان کی تعظیم خود بخود ہوگی. لیکن یہ تعظیم فائدہ کیا دے گی؟ یہ تعظیم فائدہ یہ دے گی کہ انہا من تقوی القلوب. یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے. اب تقوی ایک مکمل بحث ہے تقوی کے مدارج وغیرہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ایک خاص مقصد تک پہنچانا ہے. تقوی اصل تقوی کیا ہے؟ تقوی کا جو مادہ ہے وقع یقی عربی میں یہ مادہ ہے. اصل اس مادے کی کیا ہے؟ دور رہنا بچنا کسی چیز سے پرہیز کرنا. وقنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دور رکھ. او انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ دور رکھو. تقوی کی اصل ہے دوری. کس چیز سے دوری؟ گناہوں سے. گناہوں سے دوری تقوی کی اصل ہے. یعنی کیا؟ جب تک گناہوں سے دوری اختیار نہیں کریں گے آپ تقوی کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے. کثرت عبادت کا نام تقوی نہیں ہے, عبادات کے خلوص کا نام تقوی ہے. زیادہ عبادتوں کا نام تقوی نہیں ہے. ایک سجدہ ہو لیکن آلائشوں سے پاک ہو یہ تقوی کہلاتا ہے. زیادہ عبادتیں نہیں مانگی گئی ہیں, صاف. اب یہ صفائی کا کس سے صفائی؟ گناہوں سے صفائی. تو جب تک گناہوں کو, اسی لیے ہم جب اکثر اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہتے ہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے پہلے دن میں, کیونکہ یہ ہوتا ہے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی نماز میں دل ہی نہیں لگتا. اب وہ نماز جو توجہ کے بغیر پڑھی جائے ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا وغیرہ وغیرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے دن جناب سلمان جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. آپ چاہے میں پہلے دن مصلی پہ کھڑا ہوں اور جناب ابو ذر جیسی نماز پڑھ لوں, جناب میثم تمار جیسی نماز پڑھ لوں. تو جناب میثم تمار کو بھی ٹائم لگا ہے, جناب ابو ذر کو بھی وقت لگا ہے. یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے. ہم اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ آپ جائیں کسی ایکسرسائز جم میں ایکسرسائز کرنے اور آپ کہیں کہ میں آج وہ ایکسرسائز کروں گا جو مسٹر یونیورس کرتا ہے. اگر آپ نے غلطی سے بھی وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جو مسٹر یونیورس اب کرتا ہے مسٹر یونیورس ہونے کے بعد, تو آپ جمنیزیم سے سیدھے جائیں گے ہسپتال. یہ میں تقریباً چیلنج کر سکتا ہوں. سیدھے جائیں گے ہسپتال, پہلے دن نہیں کر سکتے آپ. ٹائم لگے گا, پہنچ سکتے ہیں اس منزل پر لیکن پہلے دن نہیں. اسی طرح سے اگر پہلے دن آپ عبادتوں کے پہلوانوں جیسی عبادت کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آہستہ آہستہ تدریجاً انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں صرف اول وقت نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرو. اول وقت نماز, بس اذان ہو اور مصلی پر, اور دو نمازوں کے درمیان گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرو. یہ دو کام تمہیں خود بخود آگے لے جائیں گے, خود بخود آگے لے کر جائیں گے, زیادہ زحمت کی نہیں. اب پروردگار, لیکن یہاں پر اس اب تقوی کے اپنے مدار میں عرض کر رہا ہوں, ایک تفصیلی بحث ہے میں اس طرف جاؤں گا نہیں. تقوی اس آیت میں بھی دو بہرحال تقوی سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک کہاں دلوں کا تقوی, دلوں کے تقوی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تقوی وہ ہے جو دل کا ہے اور ایک وہ ہے جو دل سے باہر ہے. جو دل سے باہر ہے وہ اعضاء و جوارح میں. یعنی کیا؟ آسان لفظوں میں کہوں دل کا تقوی یعنی وہ جو دل کے اندر ہے, وہ جو دل کے اندر ہے وہ دکھائی نہیں دیتا, اسے کہتے ہیں باطنی تقوی. ایک تقویٰ وہ جو باطن میں ہے اور ایک تقویٰ وہ جو ظاہر میں ہے. ظاہری تقویٰ کیا ہے؟ ظاہری طور پر یہ کہ میں آپ جب بھی مجھے دیکھیں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا دکھائی دوں آپ کو. آپ نے مجھے جب بھی دیکھا میں گناہوں سے بچتا ہوا آپ کو دکھائی دیا. تو اب آپ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ آدمی متقی ہوگا. لیکن کیا میں متقی ہوں یا نہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایسے معلوم ہوگا اگر میں تنہائی میں بھی جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اپنے آپ کو خدا کے خاطر گناہوں سے بچاؤں تو اس کا مطلب میرے اندر تقویٰ ہے. اگر میں تنہائی میں تو تقویٰ کی رعایت نہ کروں خارج میں جا کر کروں تو یہ خود ریا ہوتی ہے اور ریا خود گناہ ہے اور گناہ تقویٰ سے آپ کو نکال دے گا. تو اصل تقویٰ کیا ہے؟ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے یا وہ جو دل میں ہے؟ یقیناً انسان ذرا سا تفکر کرے تو اصل تقویٰ کون سا ہے؟ جو دل میں ہے. بس ان دو تقویٰ تقویٰ ظاہری اور تقویٰ باطنی کے مقابلے پہ دل کا تقویٰ اصلی تقویٰ ہے. اگر آپ سے یوں سوال کیا جائے کہ بھائی تقویٰ کا حق کیا ہے؟ کیا تقویٰ کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ یا حق یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو؟ آپ کو یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ جو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا خوف اگر آپ کے دل میں ہے اس کو اس وقت درک کر لیا آپ نے تو پھر آپ اصل متقی ہیں. اب یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں آل عمران کی 122 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. آیت کا لہن یہ بتلا رہا ہے کہ تقوی ایمان سے اگلی منزل کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو, یعنی تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. اب صاحب ایمان تقوی اختیار کرو, کیسا تقوی؟ حق تقاتہ, جیسا کہ تقوی کا حق ہے. کیوں؟ اگر تم نے نہ کیا یہ کام حق کا تقاتے ہی کی منزل پر نہ پہنچے, تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہ کیا تو فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی کیا؟ جب بھی مرنا مسلمان مرنا, اور مسلمان مرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا جائے. بارہ الہ مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے, تو فرما رہا ہے ولا تموتن, دیکھ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اور اسلام کس چیز کے اوپر ہے؟ حق کا تقاتہی کی منزل پر پہنچنے سے ہے, تقوی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ہے. تو بارہ الہ ولا تموتن سمجھ میں نہیں آتا, موت میرے اختیار میں نہیں ہے, تو فرما رہا ہے کہ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو. تو شاید جواب وہاں سے یہ آئے گا کہ مرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن تقوی تو اختیار میں ہے نا. اپنے آپ کو تقوی کی منزل پر رکھو, موت جب مرضی آ جائے. لیکن آیت سمجھا کیا رہی ہے؟ آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ جو حق کا تقاتہی کی منزل پر نہیں ہے, جس کسی نے بھی تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کیا, اس کے مسلمان مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر یہ کہ تم کیا ہو؟ مسلمان. کس وجہ سے؟ حق کا تقاتہی. اگر تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہ کیا اسلام پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب یہ حق کا تقاتہی, تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا, یہ کون سا تقوی ہے؟ یقیناً یہ ظاہری تقوی نہیں ہے, یہ دلوں کا تقوی ہے. اب یہ دلوں کا تقوی کہاں سے آئے گا؟ وَمَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس کسی نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی, یہ شعائر کی تعظیم کرنا اس کے دل میں تقویٰ لے کر آئے گا. دل کا تقویٰ حق تقاتہی کی منزل, حق تقاتہی کی منزل پر پہنچا ہوا اس بات کا اطمینان رکھے جب بھی مرے گا مسلمان مرے گا. یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اسلام پر مرنے کی انشورنس پالیسی دے رہا ہے, ذمہ لے رہا ہے, ضمانت لے رہا ہے. ضمانت کیا ہے؟ کہ اگر تم اسلام پر مرنا چاہتے ہو ہمارے شاعر کی تعظیم کرنا شروع کر دو. جو ہمارے شاعر کی تعظیم کرے گا اس کے اسلام پر مرنے کی گارنٹی قرآن لے رہا ہے. تو اب اگر شاعر کی تعظیم سے اسلام کا تعلق یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں شاعر کی تعظیم کر رہا ہے اس کا اسلام
محفوظ ہے. تو جہاں پر تاریخ میں لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہ کرتے ہوئے دکھائی دیں, یہ جان لو کہ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں مر سکتے, کبھی بھی نہیں مر سکتے. تو پھر اللہ کے شاعر کی منزل اور ہے کربلا میں, جن کی وجہ سے شاعر بن رہا ہے ان کو مارنے والوں کے لیے یقین رکھو کہ وہ جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں وہ کبھی بھی دنیا سے مسلمان نہیں گئے ہوں گے, ناممکن ہے. قرآن فارمولا دے رہا ہے, قرآن بتلا رہا ہے کہ کسی کے اسلام کا پیمانہ کیا ہے, تعظیم شاعر. اب جس جس مسلک میں شاعر تعظیم نظر آ جائے, جہاں جہاں آپ کو مسلک میں یہ نظر آئے کہ اپنے بچوں کو الہی شاعروں کی تعظیم کی تربیت مل رہی ہو, جان لیں کہ وہ مکتب الہی مکتب ہیں. وہاں تقویٰ کی منزل ملنا آسان ہے. وہ منزل ملنا کیوں؟ اس لیے کہ جب شاعر کی تعظیم دل میں آتی ہے تو وہ افراد کے جن کی وجہ سے شاعر بنے ہوں ان کی تعظیم خود بخود دل میں آتی ہے. اب تعظیم کی مرحلے میں کل عرض کر چکا کہ تعظیم زبانی بھی ہوتی ہے, لفظاً بھی ہوتی ہے, عملاً بھی ہوتی ہے, مانن بھی ہوتی ہے. مانن کب ہوتی ہے؟ مانن اس وقت ہوتی ہے جب مقصد سمجھ میں آ جائے, کسی کا ہدف آپ کو معلوم ہو. ہدف معلوم ہوگا آپ کے دل میں خود بخود اس کی تعظیم پیدا ہو جائے گی, احترام پیدا ہو جائے گا. مقصد نہ معلوم ہو تعظیم پیدا نہیں ہوتی. مقصد کو مار دیں تحریکیں خود بخود مر جاتی ہیں. پوری تاریخ میں اللہ نے انبیاء کی, صرف ابراہیم اور جناب ابراہیم کے بھی خاص وقایا کو ذکر کر کے یہ بتلایا کہ یہ جو منزل ہے قربانی کی اور شاعر الہی بنانے کی, یہ بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہے. بس جہاں قربانی آئے گی وہیں پر, جہاں پر قربانی آئے گی وہیں پر کیا ہوگا, شاعر بنیں گے. اب جو شاعر کی تاریخ ہے اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو ایک خاص مسلک کے لوگ شاعر الہی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اسے شاعر مانتے نہیں ہیں. لیکن وہاں پر اب تھوڑا سا تاریخی بحث ہے, میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا, متوجہ رہیے گا کہ تاریخ میں ایک مقام ہے جناب عیسیٰ کی قربانی کا, اور جو عیسائی برادران ہیں وہ سلیب کو شاعر الہی کے طور پر پیش کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جناب عیسیٰ کی کیا قربانی کو مانتے نہیں ہیں اس لیے ہم سلیب کا احترام نہیں کرتے, یہ کیا خاص وجہ ہے؟ وجہ بڑی سادی سی ہے. ایک حد تک جو وقایا ہیں وہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان میں مشترک ہیں کچھ فرق کے ساتھ. یہ کہ جناب عیسیٰ کو اس دور میں یہودیوں نے گرفتار کیا. اچھا اب یہ ایک منزل پر میں پہنچنا چاہتا ہوں, ایک گفتگو اور عرض کرتا چلوں. بنی اسرائیل کے وہ یہودی جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا وہ کون سے یہودی تھے؟ یہ ایک تفصیل ہے, انشاءاللہ کبھی مباحث اس کے متعلق آئے تو میں عرض کروں گا, ایک مفصل بحث ہے. یہودیوں میں جناب موسیٰ کے دور کے بعد سے, کیونکہ یہودی بنی اسرائیل جناب موسیٰ سے پہلے سے ہیں, جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں جناب یعقوب کے, اور جناب یعقوب کا لقب اسرائیل, اور جناب یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. یہ مصر میں کب آئے؟ جب جناب یوسف آئے, اور آنے کے بعد آپ نے سب کو بلا لیا, یہ مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں آباد رہتے ہوئے ان میں مختلف انبیاء آئے ہیں, زیادہ تر انبیاء لادی کی اولاد سے آئے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کا یہ چلتا رہا, انبیاء آتے رہے, اور انبیاء کے مقابلے پر لوگوں نے, بنی اسرائیل نے, بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا, لیکن ایک پورا سلسلہ چلتا رہا. لیکن بنی اسرائیل اس سارے دور میں حضرت یوسف کے بعد وہ قوم رہے ہیں کہ جن کو دبایا گیا, شدت کے ساتھ دبایا گیا, اور حضرت موسیٰ کے دور میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور پھر مصر سے نکال کر فلسطین میں آباد کیا. لیکن فلسطین میں آباد ہونے کے بعد, جناب موسیٰ کے جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئے. یہ جو تقسیم ہے یہ ہوئی ہے گوسالے کی پرستش کے بعد. گوسالے کی پرستش کس کی وجہ سے ہوئی؟ سامری کی وجہ سے. اب یہ میں صرف اشارے سے چھوڑا ہوں, کیونکہ میں اس کی تفصیل میں گیا تو میری اپنی گفتگو ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جن لوگوں نے گوسالے کی پرستش کی تھی ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا, کہا فقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن سامری کے لیے قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ سامری کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا پھانسی پہ لٹکا دو یا جلا دو, کچھ بھی نہیں. سورہ طہ میں سامری کے بارے میں ملتا ہے لامساس. سامری کی سزا کا نام تھا لامساس, مجھے مت چھوو یا ٹچ می ناٹ یا ڈونٹ ٹچ می, کچھ بھی آپ ترجمہ کر لیں. اللہ نے سامری کو مارا نہیں, نہ مارنے کا حکم دیا, بلکہ کیا ہوا, سامری کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ سامری جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بیمار ہو کے مر جاتا, جو سامری کو ہاتھ لگاتا وہ بیمار ہو کر مر جاتا. اب کسی بچے نے غلطی سے چھو لیا, بیمار ہو کے مر گیا. اس نے کسی کو غلطی سے چھو لیا, وہ بیمار ہو کر مر گیا. اب ایسا آدمی کہ جس کے چھونے سے کوئی مر جائے یا جس کو چھونے سے کوئی مر جائے, اس کی سوسائٹی میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیوں اللہ نے چاہا یہ؟ اللہ چاہتا ہے کہ گوسالہ پرستوں, جس شخص نے اللہ کے مقابلے پہ گوسالے کو کھڑا کیا, یہ امت میں منفور ترین شخصیت رہے, لوگ اس سے نفرت کریں. یعنی اب دیکھیے, یہ جو گوسالہ ہے, یہ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں تفصیل صرف کروں گا کہ جناب موسیٰ کے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات ہیں, خصوصاً وہ واقعات کے جو حضرت ہارون کے ساتھ پیش آئے, وہ سارے کے سارے حالات پیغمبر کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں اور مولائے کائنات کے ساتھ بھی. ہارون امت مولائے کائنات ہیں, اسی وجہ سے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جہاں پر پیغمبر نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس حدیث کی تفسیر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے تو میں تفصیل سے آپ کو باتیں بتاؤں گا, لیکن وہیں پر انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ سامری شخص ضرور تھا, لیکن جب قرآن نے ذکر کیا تو شخصیت بن گیا. یعنی کیا؟ یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی سامری ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اور نبی کے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ گوسالہ لے کر آتا ہے. تو گوسالہ کون ہے پیغمبر کی امت کا اور سامری کون ہے, یہ انشاءاللہ کبھی فرصت ملی عرض کروں گا. اب یہ سامری, اس کو مارا نہیں گیا, اس نے کیا کیا؟ اس نے جانے کے بعد ایک شیطان پرست فرقہ, یہ نکل گیا صحراؤں میں, جب حالات ایسے ہوئے صحراؤں میں چلا گیا. صحراؤں میں جانے کے بعد اس نے, کیونکہ کالا جادو جانتا تھا, اس نے اس جادو کی بنیاد پر ایک فرقہ بنایا جو کہ شیطان پرست فرقے کی عنوان سے دنیا میں ثابت آیا. بڑے عرصے, طویل عرصے یہ بڑے چپ چاپ انداز سے چلتے رہے. پہلی بار جناب سلمان کے دور میں ان کو جناب سلمان نے مارا, اور وہ ایک پورا سلسلہ ہے. اس کے بعد دوبارہ یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. انڈر گراؤنڈ ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا موجودہ دور میں, فری میسنریز, ایلومیناٹی اور اس طرح کے بہت سارے شیطان پرست نام ہیں جن کے ناموں سے یہ پہچانے جاتے ہیں. ان کی اپنی خاص علامتیں, خاص وہ ہے حساب کتاب. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی صدیوں کے اوپر محیط کوئی فرقہ ایسے ہی چلا آتا رہے, جس فرقے کا سربراہ خود شیطان ہو, جس کی اپنی عمر کئی صدیوں پر محیط ہو, سربراہ زندہ رہے, فرقہ خود بخود زندہ رہتا ہے. اس فرقے کے زندہ رہنے کی وجہ یہ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ شیعوں کے زندہ رہنے کی بھی وجہ یہ ہے, اس لیے کہ ہم بھی لا وارث فرقہ نہیں ہیں, ہمارا بھی وارث زندہ ہے, ہر دور میں زندہ رہے. وہاں پہ اللہ کا نظام ہے, یہاں سے شیطانی نظام ہے, اور انشاءاللہ یہ جو آخری جنگ ہونی ہے یہ انہی دو نظاموں کی ہونی ہے. بعد میں درمیان میں تو جو یہ چیزیں ہوگی ہیں ان سب کا انشاءاللہ کبھی حساب میرا کتاب, کیونکہ انسان نے یا اس طرف جانا ہوتا ہے یا اس طرف جانا ہوتا ہے, تو جو علی کے ساتھ نہیں آیا جان لیں وہ کس طرف ہوگا. یہ فرقہ جب چلا آیا تاریخ میں تو اس نے مختلف مقامات پر حکومتیں حاصل کی ہیں. جناب عیسیٰ کے دور میں جو حکومت میں لوگ تھے وہ یہی قبیلہ تھا, اور اسی قبیلے نے جناب عیسیٰ کو گرفتار کیا. گرفتاری تک کے مراحل صحیح ہیں. گرفتاری کے بعد یہ کہ جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں, یہ ہم بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. درمیان کا جو قصہ ہے وہ ہمارا ان کا فرق ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے بھی اس کے بعد بات کی کہ جناب عیسیٰ کو زندان سے ہی اٹھا لیا گیا, لیکن عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جناب کو مصلوب کیا گیا, مصلوب کرنے کے بعد دفنایا گیا, دفن کے تیسرے دن آپ زندہ ہوئے اور پھر چلے گئے آسمان پر. اب یہ جو درمیان کا مرحلہ ہے اس میں قرآن نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے اوپر امر مشتبہ ہوا, یعنی انہوں نے اشتباہ کی. وہ اشتباہ کہاں سے ہوا؟ اس لیے کہ وہ شخص جو جناب عیسیٰ کو لینے آیا تھا, اللہ نے اس کی شکل جناب عیسیٰ جیسی کر دی. اب یہاں پر ہم ایک انصاف کے ساتھ اگر گفتگو کریں تو وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کا دھوکہ کھا جانا یا امر ان کے اوپر مشتبہ ہو جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو لٹکایا جا رہا ہے اس کی شکل بہرحال حضرت عیسیٰ جیسی ہے, اور جو مصلوب کر رہے ہیں وہ عیسیٰ سمجھ کے ہی مصلوب کر رہے ہیں. لیکن امر مشتبہ کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنا اور چلا جانا یہ ثابت نہیں ہے تاریخ میں, یہ بنایا گیا. اب لیکن ہوا کیا؟ میں کیوں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو خاص مقصد تک پہنچانا ہے. جناب عیسیٰ کی مظلومیت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کو زندان میں ڈالنے کے بعد مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی, اب اللہ نے آپ کو بچا لیا, یہ ایک الگ مرحلہ. آپ کے ہم شکل کو بھی, اگر کوئی نبی کا ہم شکل ہے اور اس کو نبی سمجھ کے لٹکانا, یعنی نبی کو ہی لٹکانے کی کوشش کی گئی, یہ مظلومیت ہے. اس مظلومیت نے حضرت عیسیٰ کی 200 سے لے کر 250 سال تک عیسائیت کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا. تاریخ میں تقریباً 200 سے 250 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں عیسائیت بڑی تیزی سے پھیلی ہے, اور جتنا عیسائیوں کو مارا جاتا, پورے پورے گھروں کو مار دیا جاتا, پورے پورے گھروں کو آگ لگا دی جاتی, پوری پوری بستیوں کو نابود کر دیا جاتا, جتنا ان پر ظلم زیادہ کیا جاتا اتنے یہ زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب اگر ہم آپ, یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی, اس لیے کہ شیعوں نے پوری کی پوری یہ تاریخ دہرائی ہے, جتنا ہمیں مارا گیا ہم اتنے زیادہ ہوتے چلے گئے. یہ پوری تاریخ ہماری بھی سے, ہماری اور ان کی تاریخ میں فرق کہاں پر؟ فرق یہاں پر ہے کہ 200-250 سال کے بعد یہ جو فرقہ ہے شیطان پر, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اگر اس طرح چلتا رہا معاملہ تو یہ تو ہم نابود ہو جائیں گے, عیسائیت پھیل جائے گی ہر جگہ, یہ تو ہمیں بھی نابود کر دیں گے. تو اب کیا کیا جائے؟ شیطان پرست فرقے کے جو کمالات ہیں جن میں یہ لوگ ماہر ہیں, ان میں سے ایک مہارت ہے ان کی بھیس بدلنا. یہ بھیس بدلتے ہیں. بھیس بدلنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک شخص تھا پاؤل نامی جو یہودی سے عیسائی ہو گیا. 40 سال, کتنے؟ 40 سال. 40 سال اس نے اتنی عبادت کی, کہ عیسائیوں نے اسے سینٹ کا درجہ دے دیا, کہا یہ ولی اللہ ہے اپنے زمانے کا, اتنی عبادت کی اس نے. اور جیسے ہی انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا, اس نے ایک رات اٹھنے کے بعد صبح کہا کہ مجھے خواب میں حضرت عیسیٰ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو انجیل کا جو اصل نسخہ ہے وہ فلاں جگہ پہ دفن ہے. جب وہ نسخہ نکالا گیا, اس سے لے کر آج تک عیسائیت کا راستہ بدلا ہوا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے جو کام کیے گئے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ عیسائیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے جو قربانی دی ہے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے, لہذا آپ گناہ کر کے ٹینشن میں نہ آئیں, آپ کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ حضرت عیسیٰ دے چکے ہیں. اب اتنی بڑی قربانی دی ہے, اللہ کا بیٹا مصلوب ہو گیا ہے, تو جب اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس قربانی کا اثر کیا نکلے گا؟ جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو وہ اللہ کا بیٹا ہے, اس کو تو کوئی مار بھی نہیں سکتا. بس جو بھی قربانی دی گئی وہ یہ تھی کہ گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جائیں, تو ان گناہوں میں وہ جو اس وقت کے حاکم تھے ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے. اب ان کے گناہ معاف ہو گئے تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا. اصل میں یہ لکھا گیا تھا, مقدر ہی یہ تھا کہ کوئی آئے اور حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرے تاکہ قربانی ہو تاکہ گناہ معاف کیا جائے. لہذا ان کے بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا, مصلوب کیا. یہ کام نہ کرتے, قربانی پیش نہ آتی, ہمارے تمہارے گناہ بخشے نہ جاتے. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصے کے بعد عیسائی اپنے ہی نبی کے, اپنے ہی خدا کے قاتلوں کے شکر گزار ہونے لگے. جب یہ مرحلہ طے ہو گیا, اس وقت سے لے کر آج تک, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک مقام آپ دکھا دیے جہاں پر عیسائیت کی یہودیت سے جنگ ہوئی ہو, مذہبی بنا پر. مذہبی جنگ نہیں, آپ کو جرمنی میں ہٹلر نے مذہبی بنا پہ نہیں مارا انہیں, ان کی شرارتوں کی بنا پہ. اسی لیے کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں کچھ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کیوں مارا تھا. اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی نہ چھوڑتا تو مہربانی ہوتی تھی. یہ فرقہ, یہ پوری تاریخ میں یہ فرقہ, میں نے کیوں بلایا یہاں تک پہنچا, اس لیے کہ میں نے خاص منزل تک پہنچنا ہے. کیسے ہدف میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے؟ جناب عیسیٰ کے ہدف کو تبدیل کر دیا گیا, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قربانی جس نے 200-250 سال کے اندر عیسائیت کو استحکام عطا کر دیا تھا, اگلے 400-500 سال کے اندر اس کے بعد وہی لوگ اپنے قاتلوں کے شکر گزار ہو گئے. آپ کہیں گے کہ شاید آپ مولانا صاحب ہوائی باتیں کر رہے ہیں. اسی بات کا تعلق اصحاب کہف کے واقعے سے ہے. اصحاب کہف کو جس وقت مارنے کی کوشش کی گئی وہ زمانہ وہ تھا جب عیسائیت پھیل رہی تھی, اور یہ اپنے دور کے اشراف تھے, یعنی یہ جس حکومت کے جو ان کا حکومت تھا, جو ان کا علاقہ تھا, اس کے عمرا میں سے تھے, امیر لوگوں میں سے تھے, ان کے با عہدے تھے, یہ اپنے دور کے ثروت مند لوگ تھے, دولت مند لوگ تھے. لیکن عیسائیوں کی مظلومیت دیکھ کر یہ مسلمان ہو گئے اور پھر بھاگ کر غار میں چھپ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے, 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے نا, تو 300 سال کے بعد عیسائیت کا ہی دور تھا, پیغمبر تو نہیں آئے تھے, تو انہوں نے کیا ایسا دیکھا تھا کہ جو انہوں نے دوبارہ سو جانے کو اپنے لیے بہتر جانا اس سے کہ وہ زندہ رہیں؟ وہ کیا تھا؟ 300 سال کے بعد جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو انہیں عیسائیت کی جگہ پولیسیت دکھائی دی, حضرت عیسیٰ کے قاتلوں کے شکر گزار دکھائی دیے. اس سے آپ نے دوبارہ سو جانا افضل سمجھا, لہذا آپ دوبارہ سو گئے. اب میرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے, میں جہاں تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ منزل یہ ہے کہ مجھے یہ بتلائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نے 120,000 افراد سے بیعت لی ہو غدیر میں اور 2.5 مہینے کے بعد لوگ بھول گئے؟ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر وہی دروازہ جس پر پیغمبر 6 مہینے مسلسل سلام کرتے رہے لوگ اس کو جلانے پہنچ گئے؟ کیسے ممکن ہے کہ 50 سال کے بعد وہ نواسے جن کو پیغمبر اپنی گود میں کھلاتے رہے, کندھوں پر بیٹھاتے رہے, اپنا کار رسالت چھوڑ کر, کیوں؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تبلیغ رسالت. تبلیغ رسالت کس طرح سے ہوگی؟ درس دے کے, خطبہ دے کے ہوگی. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور حسین صفوں کے درمیان سے آتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں تو پیغمبر ممبر چھوڑ کر حسین کو سنبھالتے ہیں. یہ تو سب دیکھا ہے نا صحابیوں نے. کیسے ممکن ہے کہ 50 سال کے بعد وہی حسین کربلا میں کھڑا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے جو اکثر ہم سے کیے بھی جاتے ہیں. اور بھی کچھ سوال ہے, میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. کچھ ہو سکتا ہے وقت میں آج آپ کا زیادہ لے لوں, شب عبادت ہے, شب اربعین ہے. البتہ تمام تر معذرت کے ساتھ, تمام تر معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عبادت کی شب ہے اور کچھ خاص مطالب پہنچانا میرا مقصود ہے کہ بظاہر یہ ممبر پہ آپ کو کبھی سننے کے لیے ملے نہیں ہوں گے. سوال میرا یہ ہے, اب یہ جو سارا کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ذرا آگے بڑھنا پڑے گا. وہ پڑھنا کیا ہے؟ پہلا سوال میرا بھی یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ یہودیوں کا اصل مسکن کیا ہے؟ فلسطین. مکہ اور مدینہ میں یہودی کیا کر رہے تھے؟ ہے نا سوال ایک. مکہ اور مدینہ اتنا نزدیک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی چلو بھٹکتے ہوئے پہنچ گئے وہاں پر. مکہ اور مدینہ میں یہودیوں کا کیا کام تھا؟ دونوں طرح کے یہودی مکہ اور مدینہ میں موجود تھے, وہ بھی موجود تھے جو کہ تورات سے بہرحال اپنے آپ کو جوڑے ہوئے تھے اور جو آخری نبی کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں, اور وہ بھی یہودی تھے کہ جو بظاہر یہودی ہیں لیکن شیطان پرست فرقہ ہے. یہ کس لیے؟ یہ بھی آخری نبی کی علامات ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اسے قتل کیا جا سکے. اب ایک واقعہ پیغمبر کے بعد پیش آیا کہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں بڑی مفصل طریقے سے, کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کو جناب حلیمہ کے ہاتھ بھیج دیا گیا باہر مدینہ سے. بڑا مشہور واقعہ. ایک زمانے میں ہمارے علماء, شیعہ علماء رد کیا کرتے تھے اس واقعے کو, اس کی مختلف دلیلیں دیا کرتے تھے. ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ جیسا نبی کسی غیر مسلمہ غیر مومنہ کا دودھ نہیں پی سکتا تو پیغمبر نے کیسے پیا؟ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کا جواب دوں، جناب حلیمہ تاریخ میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ مشرکہ یا کافرہ تھیں، آپ جناب عبد المطلب کی کنیز تھیں اور جناب عبد المطلب کی طرح ہی مومنہ تھیں، آپ خود جناب عبد المطلب کے ایمان پر جو اس پر ان کا ایمان تھا ایمان رکھتی تھیں، لہذا مومنہ تھیں، پہلا مرحلہ۔ پیغمبر کو بھیجا کیوں گیا؟ کہا جاتا ہے کہ جی اس دور میں عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو خواتین آتی تھیں دیہات سے لے جاتی تھیں، دیہات میں پالا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی پرورش اچھی ہو اور وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیہاتی زبان سیکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تاریخ میں کوئی اور نام دکھا سکتے ہیں کہ جس کو بھیجا گیا؟ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ میں، کوئی ایک نام پیغمبر کے علاوہ کوئی ایک نام بتا دیں آپ کہ جس کو بھیجا گیا ہو مدینہ مکہ سے باہر، کوئی ایک نام۔ اس سے آگے بڑھیں، پیغمبر اکرم اور آپ کے چچا جناب حمزہ دونوں دودھ شریک بھائی ہیں، یعنی کیا؟ دونوں کی پیدائش ایک ہی سن میں ہوئی ہے، دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، اس کا مطلب دودھ شریک بھائی ہونے کا کیا مطلب؟ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ جب دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تو کوئی ایک تاریخ ایسی بتا دیں کہ جناب عبد المطلب نے جناب حلیمہ کو تو پیغمبر کو دے دیا ہو اور جناب حمزہ کو کسی اور کے حوالے کیا ہو، ورنہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تو کہیں نہ جانے دے اور اپنے پوتے کو کسی اور کو دے دے، آتی ہے سمجھ میں یہ بات؟ اگر دستور تھا تو دونوں کو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات بھی پیدا ہوئے اور بہت ساری شخصیات ہیں، کسی ایک شخصیت کے لیے آپ مجھے لا کر دکھا دیجئے کہ انہوں نے جناب اپنے بچوں کو مکہ سے باہر بھیجا ہو۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو یہودی ڈھونڈتے پھر رہے تھے آثار کے بعد، اس کی کیوں؟ اس لیے کہ رئیس مکہ جناب عبد المطلب، جب انہوں نے کاروائیاں شروع کی تو آپ کو پتا لگ گیا، آپ جان گئے کہ یہ میرے پوتے کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی کنیز کو بلا کر جناب کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کرا دیا۔ اچھا اب آپ ایک واقعہ اور سنتے ہیں کہ دو آدمی آئے، پیغمبر کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، زمزم سے اس کو پالش کیا، دوبارہ لگایا اور چلے گئے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ اصل میں یوں ہے، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے، استاد نجم الدین تفسی نے اس کے اوپر مفصل بحث کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہی کے دو آدمی پیغمبر کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اب ڈھونڈنا تو ہے، آخری پیغمبر کو قتل کرنا تاکہ اپنے ارادے مکمل ہو سکیں۔ ادھر جناب حلیمہ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی تھی کہ دیکھو اگر پیغمبر کی علامات بتا کر کوئی پوچھے تو بات نہیں کرنا، آ کے پہلے مجھے بتانا۔ یہ دو آدمی جب پوچھتے ہوئے آئے اور انہوں نے باتیں کی، بچوں سے پوچھنے کی کوشش کی، تو جناب حلیمہ کے بچے بھی تھے، انہوں نے بھی سن لیا، اس وقت کچھ نہ کہا، واپس آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس طرح کے دو آدمی آئے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے پیغمبر کو خطرے میں دیکھا فوراً واپس لے آئے۔ جب آپ لے کر آئے تو جناب عبد المطلب نے کہا نہیں، اب اوزا سارے ہمارے حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرقہ مسلسل مکہ اور مدینہ میں پیغمبر کو مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ مکہ میں پیغمبر کی حفاظت کا نام ابو طالب، مدینہ میں پیغمبر کی حفاظت کا نام علی ابن ابی طالب، انہوں نے پوری کوشش کی۔ اب آپ آئیں، سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے ابھی تو، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے جیجت صحابی، اتنے بہت سارے ایمان سے بھرے ہوئے صحابی، اور اتنی جلدی یہ حالات خراب ہو گئے؟ تو عزیزان میں اس کے لیے ایک تھوڑا سا ڈیموگرافک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، پاپولیشن کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ پاپولیشن کا انالیسس ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آخری حج ہوا، حج میں کتنے؟ تقریباً 120,000 کے قریب حاجی حج میں ہیں، یقیناً یہ سارے کے سارے لوگ تو نہیں ہیں نا، سارے مسلمان نہیں ہیں، سارے مسلمان تو نہیں آئے ہیں نا حج کرنے ہیں، مسلمانوں کا ایک پورشن آیا ہے جو پیغمبر کے ساتھ حج کر۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آئی ہے، اگر ایک بڑی تعداد آ گئی ہے اور باقی اپنے گھروں میں بہے، تو آپ ایک اندازہ لگا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پیغمبر نے آخری حج کیا، یعنی 10ویں ہجری کے آخر میں، مسلمانوں کی پاپولیشن 200,000 کے قریب ہے، 200,000 پیپل، اتنا ہی بنتا ہے، 200,000 آدمی حجۃ الوداع کے موقع 10ویں ہجری پہ، دو لاکھ کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 2000. انجینئرز کی اتلاع مطلب محفل ہے یہ تو کام جلدی حل ہو گیا. 2000 ہے 1%. میرا سوال اب آپ سے یہ کہ پہلے یہ بتلائیے کہ یہ 1% کب مکمل ہوا؟ یعنی پیغمبر کے اسلام کی دعوت سے لے کر جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے یہ پاپولیشن پہلی بار 2000 کب ہوئی؟ جائیں ذرا تاریخ میں مطالعہ کر کے دیکھیں. اچھا یہ جو دو اب یہ 2000 مطلب پہلا پرسنٹ جو ہے یہی سب سے بہترین پرسنٹیج ہو سکتی ہے کیونکہ جو فوراً لے کر آئے اتنے عرصے پیغمبر کے ساتھ رہے یہی ہے نا, انہوں نے زیادہ ٹائم پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے. پہلا پرسنٹ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلا جو پرسنٹ ہے عزیزان من, پہلا پرسنٹ تقریباً 5ویں ہجری یا 6ٹی ہجری میں جا کر پہلا پرسنٹ کمپلیٹ ہوا ہے. بیعت رضوان جو 4تھی یا 5ویں ہجری میں پیش آئی ہے اس میں 1200 صحابی تھے. 1200 صحابی ہوں گے تو 2000 کے قریب, اور یہ 5ویں یا 6ٹی کا واقعہ ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ 5ویں یا 6ٹی ہجری میں 1% آپ کا ہوا ہے تو باقی 99% مسلمان کون ہے؟ 99% مسلمان وہ ہے جو 5ویں ہجری کے بعد مسلمان ہوا ہے. 5ویں ہجری کے بعد کا مطلب کیا؟ اب 11ویں ہجری کے شروع میں پیغمبر کا کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو یہ 5 سال یعنی 99% مسلمان پیغمبر کی شہادت کے وقت وہ ہے جو صرف 5 سال کا مسلمان. خوب اس 5 سال میں, اس 5 سال میں بھی 80% مسلمان وہ ہے جو آخری 2 سال میں مسلمان ہوا ہے فتح مکہ کے بعد. تو 80% مسلمان تو آپ کا صرف 2 سالہ مسلمان ہے, 90% 5 سالہ مسلمان, 99% صرف 1% مسلمان وہ ہے جو کہ شروع سے رہا ہوگا. اب یہ جو شروع سے مسلمان ہے کیا یہ سارے کے سارے جید صحابی ہیں؟ کیا یہ سارے کے سارے بہتر ہیں؟ یعنی یہ ایمان لائے اور سارے کے سارے حضرت علی کی طرح سے ہو گئے, سارے کے سارے جناب سلمان جیسے ہو گئے؟ ہے ایسا تاریخ میں؟ جید صحابی ہوتے تو کم از کم نام تو ہوتے نا ان کے, دیکھیں جب ہجرت مکہ ہوئی ہے تو تقریباً 300 سے 350 کے قریب مسلمان ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے, اور مدینہ میں بھی تقریباً اسی کے آس پاس کے قریب مسلمانوں کی تعداد موجود تھی. تو 350 مکہ میں اور 350 مدینہ میں. اب یہ جو 350 مکہ سے مہاجر ہیں کیا 350 کے نام تاریخ میں موجود ہیں؟ وہ جو 350 مدینہ میں کیا ان سب کے نام موجود ہیں؟ نہیں. ناموں کا موجود نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں کثرت سے جو مسلمان اس دور میں بھی تھا وہ اتنا عادی مسلمان تھا کہ تاریخ نے اس کا نام رقم نہیں کیا. عام مسلمان جیسے آج بھی کہنے کو اربوں مسلمان ہیں, ان میں سے اکثریت کیا ہے؟ عام مسلمان جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اکثریت تاریخ میں ہمیشہ ایسی رہی ہے. دو اور طرح کے مسلمان نظر آئیں گے آپ کو. ایک وہ نظر آئیں گے کہ جن کا تاریخ نے ہمیشہ سے افتخار سے نام لیا, بہترین مسلمانان جو ہر جگہ آگے نظر آئیں گے آپ کو, اس لیے تاریخ میں ان کا نام بھی ہے. دوسرا کون سا نام نظر آئے گا؟ دوسرا نام نظر آئے گا آپ کو منافقین کا. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے دو حصے ایکٹیو ہوتے ہیں, ایک بڑا حصہ انیکٹیو ہوتا ہے, دو حصے ایکٹیو ہوتے ہیں. ایک اچھے لوگوں کا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے جو تھوڑے ہوتے ہیں, ایک منافقین کا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن ایکٹیو ہوتے ہیں. چونکہ یہ دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں اس لیے ان کا نام ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو درمیان کی ایک بڑی تعداد انیکٹیو ہوتی ہے وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب منافقون, اب آیا سورہ منافقون یہ بتلا رہی ہے کہ پیغمبر کے دور سے شروع سے ہی منافقین ہیں مسلمانوں کی صفوں میں. اب منافقین کو جدا کرنے کی اس کا کوئی معیار, کوئی ٹیسٹ ایسا, میرے ساتھ تو اکثر چونکہ انجینئر بیٹھے ہوئے اس لیے میرے لیے کام آسان ہے, کوئی لیبورٹری, کوئی کیمیکل ٹیسٹ ایسا کہ جس سے جدا ہو جائے؟ ہاں, تاریخ میں آزمائشیں, امتحان اور جنگیں, یہ وہ معیار ہے جو کہ آپ کو اچھے اور منافقوں کے درمیان میں فرق کر کے بتائے گا. مکہ میں منافقین کے ٹیسٹ کا نام ہے شاب ابی طالب. شاب ابی طالب میں کیا ہوا؟ 3 سال, دیکھیں 3 دن 3 ہفتے 3 مہینے نہیں ہیں, 3 سال پیغمبر اور مسلمان, بنو ہاشم اور مسلمان, اور جہاں مرضی جس مرضی تاریخ میں دیکھ لیں, کہا بنو ہاشم اور مسلمان بنو ہاشم اور مسلمانوں کا کیا کیا گیا؟ بائیکاٹ کیا گیا, اور وہ 3 سال وہاں گھاس پھوس کھاتے رہے, گرمی میں پڑے رہے, کیسے زندگی بسر کی؟ انہی سختیوں کی وجہ سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی. یہ سارے حالات پیش آئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس 3 سال میں آپ کو شعبہ ابو طالب میں نظر نہیں آئیں گے. اچھا, شعبہ ابو طالب جو ہے وہ رسالت کے شروع کا زمانہ نہیں ہے, بلکہ ہجرت مکہ سے تقریباً 1 سال چھوڑ کر یعنی 4 سال پہلے ہوا ہے. یعنی پیغمبر کو 13 میں سے 9 سال ہو چکے تھے, 9 سال ہو چکے تھے. 9 سال کے بعد شعبہ ابو طالب, 3 سال شعبہ ابو طالب رہا, اس کے 1 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد پیغمبر نے مکہ چھوڑا. تو 3 سال یعنی یہ کب ہے؟ 9 سال. 9 سال رسالت کے بعد بھی جو لوگ 9 سال میں بھی کفار جن کو مسلمان حساب نہیں کرتے تھے, اب اس کے لیے جا کر تاریخ دیکھیں کہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ کون کون شعبہ ابو طالب میں نہیں تھا. بھائی جو شعبہ ابو طالب میں نہیں تھا اس کو کفار مسلمان حساب نہیں کرتے تھے. اگر مسلمان حساب کرتے تو ان کو بھی وہاں بھیجنا ہوتا, ان کو بھی وہاں قید کر دیتے, ان کا بھی محاصرہ ہو جاتا. تو جو شعبہ ابو طالب میں نظر نہ آئے جان لے منافق ہے. اب اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں دوں گا, جو نظر نہ آئے وہ منافق. اس سے آگے بڑھیں, مدینہ میں ہر جنگ امتحان, جو جنگ میں کھڑا ہو کر لڑتا ہوا دکھائی دے وہ مومن, جو بھاگتا ہوا دکھائی دے وہ منافق. اب منافق تو بھاگ گئے, جب بھاگ گئے تو بچ بھی گئے. بھائی دیکھیں, منافق لڑے گا تو مارا کہا جائے گا نا, جب جنگ ہی نہیں لڑے گا تو نہیں مرے گا. تو جتنے بھی اچھے مسلمان تھے یہ جنگوں میں کام آتے گئے. جناب حمزہ شہید ہو گئے اور بہت سارے ایسے افراد تھے جو شہید ہو گئے, اچھے اچھے مسلمان شہید ہو گئے. جناب جعفر طیار شہید ہو گئے, یہ سارے کے سارے اچھے مسلمان شہید ہو گئے. اب جب پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے تو جو مسلمان بچے وہ کون ہیں؟ یا ان میں منافق ہیں, یا اکثریت ان مسلمانوں کی ہے اگر جو شروع میں تھے تو وہ ایسے مسلمان تھے کہ تاریخ نے کبھی ان کا نام نہیں لکھا, یعنی ان کا اسلام اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو لکھا جائے. اور آخر میں بچے وہ لوگ کہ جو 2 سال کے مسلمان تھے. اب 2 سال میں جو مسلمان ہوئی ہے اکثریت, یا وہ مکہ کے مشرکین ہیں جو علی کے ہاتھ سے مار کھا چکے ہیں, ایسے ہی ہے نا بھائی, مکہ کے مشرکین ہیں جو علی کے ہاتھ سے مار کھا چکے ہیں, یا مدینہ کے اطراف کے یہودی ہیں کہ جن کو پھر علی نے مارا ہے. اکثریت ان کی ہے. اب اکثریت ان کی ہے. اچھا, یہ جب پیغمبر کی شہادت ہوئی تو وہ جو سارے اچھے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مدینہ میں تھے بھی نہیں. مدینہ کے اچھے مسلمان 4 ہی تھے جو علی کے بلانے پر آ گئے, باقی باہر تھے, ان کو بعد میں پتا لگا. تو اب ہوا کیا کہ 4 آدمیوں کے ساتھ علی قیام نہیں کر سکتے. قیام کے لیے ضروری کیا ہے؟ قیام کے لیے ماحول, افراد ہونا ضروری ہے. کسی بھی امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ افراد نہیں تھے. ہمارے امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ افراد نہیں ہیں. اب کیا ہوا؟ آپ دیکھیں, اب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک قرآن کی اور آیت ہے جو اپنے معنی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر سے, اے میرے نبی, لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہودا. اے میرے حبیب, تم حتمن پاؤ گے, لتجدن حتمن پاؤ گے, اشد الناس عداوتا, لوگوں میں سے بدترین دشمنی کرنے والے, للذین آمنوا, ایمان والوں سے کس کو پاؤ گے؟ الیہود, یہودیوں کو. تم یہودیوں کو بدترین کیا پاؤ گے؟ دشمنی کرنے والا. کس سے؟ ایمان والوں سے. اب یہ بدترین یہودی آپ کو نظر کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے منافقت کی نقاب کو اتارنا پڑے گا. آپ منافقت کی نقاب اتاریں گے, یہودی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے, تاریخ کو مطالعہ کریں گے, تو یہ یہودی آپ کو کبھی کنفس کے نام سے دکھائی دے گا, کبھی مغیرہ ابن شعبہ کے نام سے دکھائی دے گا, کبھی ان لوگوں کے نام سے دکھائی دے گا کہ جو در زہرا پر سب سے پہلے لے کر آگ لے کر پہنچے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 سال کے مسلمانوں سے کوئی یہ تو پوچھے کہ تمہارے دل میں, تم پورے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں 21 سال جس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے, 2 سال میں تمہارے دل میں یہ کون سی محبت آ گئی ہے جس کو بچانے کے لیے تم در زہرا پر آگ لے کر آ گئے ہو؟ کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں تفصیلا آپ کے سامنے عرض کروں گا، سقیفہ کو پورے کا پورا ڈیزائن ہی یہودیوں نے کیا، پورا سقیفہ ڈیزائن. اب یہ یہودی آیا کیا کرنے، یہ آیا کیا کرنے ہیں؟ کیوں دروازے جناب زہرا کو جلا رہے ہیں؟ کیوں ملائے کائنات کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے؟ یہ 2 سال کے مسلمان جن کو ابھی طہارت نجاست کا نہیں پتا، جن کو صحیح طہارت نجاست کا نہیں پتا، وہ آئے ہیں علی کو خلافت کے لیے مجبور کرنے. کیا یہ واقعی اسلام کے اتنے ہمدرد ہیں؟ نہیں، یہ آئے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آج اگر علی نے تلوار نکال لی دین ختم ہو جائے گا. یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آج اگر علی نے تلوار نکال لی دین ختم ہو جائے گا. تو یہ یہودی جانتے ہیں، مولا کائنات نہیں جانتے، مولا کائنات بھی جانتے ہیں. تو اب میں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں. کسی بھی امام کے کسی بھی عمل کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ معیار جس کے سائے میں آپ عمل کو دیکھیں گے وہ معیار ہے نصرت دین کا، تحفظ دین معیار ہے. اگر امام کو معلوم ہو کہ تلوار چلانے سے دین بچے گا تو پھر نہروان میں علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جہاں علی کو امام کو معلوم ہو کہ تلوار کو نیام میں رکھنے سے دین بچے گا تو پھر اس دن تلوار کو کوئی نکلوا نہیں سکتا. اگر امام کو پتا ہو کہ جنگ کرنے سے دین بچے گا تو کربلا برپا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر امام کو پتا ہو کہ صلح کرنے سے دین بچے گا تو امام حسن کو کوئی جنگ پر مجبور کر نہیں سکتا. اگر امام کو معلوم ہو کہ میرے وجود اور حضور سے دین بچے گا اسے کوئی غیبت میں بھیج نہیں سکتا. اگر اسے معلوم ہو کہ میری غیبت سے دین بچے گا اسے کوئی ظاہر کر نہیں سکتا. جب تک امام کو یہ معلوم ہے کہ میری غیبت سے دین نے بچنا ہے امام کو ظاہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ جتنے بھی ظلم ہم پر ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ امام ظاہر ہو جائے. لیکن جب تک امام کو معلوم ہے کہ میری غیبت سے دین بچے گا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اہم مقاصد میں سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد ہے نصرت دین، دین بچانا مقصد ہے. امام نے دین بچانے کے لیے دو مرحلے اور دو پلان اختیار کیے. یہ میں انشاءاللہ کل اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہ کون سے دو مرحلے تھے، وہ کون سے دو پلان تھے، کل انشاءاللہ عرض کروں گا. آج ایک خاص نقطے تک لے جانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کربلا کیسے ہوئی. دیکھیے دونوں مقام پر ایک بازگشت ہے، ایک پلٹ ہے، ایک بازگشت ہے. لوگ بظاہر دین میں ہیں لیکن ان کی ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. پوری تاریخ اسلام میں اگر آپ کو یہودی تلاش کرنے ہوں تو آپ کو خلافت ثانیہ میں یہی یہودی کاب الاحبار کے نام سے دکھائی دے گا. کاب الاحبار تاریخ کا وہ لطیفہ ہے جو میں آج تک نہیں سمجھ سکا. کاب الاحبار نام نہیں ہے، کاب الاحبار لقب ہے. کاب کہتے ہیں اونچائی کو، احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو. جیسے راہب عیسائیوں کا عالم، اسی طرح سے یہودیوں کا عالم حبر، حبر کی جمع احبار. کاب الاحبار یعنی یہودیوں کا سب سے بڑا عالم. اب ذرا رضی اللہ تعالیٰ لگا کے اس کا ترجمہ کریں کیا بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا لطیفہ تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ مسلمان 1400 سال سے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ رضی اللہ لگا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ نام ہونا چاہیے نا، کاب الاحبار تو لقب ہے. اس کے بعد آپ کو کہاں ہر دور میں نظر آئے گا. قصر شام میں امیر شام کی بغل میں آپ کو سرجون کے نام سے دکھائی دے گا، ابن زیاد کے محل میں ماقل نام کا یہودی دکھائی دے گا. تفصیل میں کروں گا کل بیان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امت پلٹی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور کیسے ہم ثابت کریں کہ یہ امت پلٹی ہے تو یہ واقعات پیش آئے ہیں. یہ کربلا کیوں برپا ہوئی اور امت نے پلٹا کھایا ہے یا نہیں، یہ کون بتلائے گا؟ یہ بتلا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ کے بعد. کربلا کی علت کو جناب زینب نے کہاں بتایا ہے؟ کوفہ کے بازار میں، جو خطبہ دیا میری بیوی نے. بڑا عجیب و غریب مقام ہے، کبھی اللہ تعالی ہمیں فرصت دے اور آپ کے ذوق سماعت یہ طلب کریں تو جناب زینب کے خطبوں کی تشریح بیان کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ کے اہم ترین خطبے ہیں، اہم ترین خطبے ہیں. ایسی ایسی باتیں ہیں جو اکثر ہم نے سنی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے جناب زینب کا خطبہ تاریخ میں سنا ہے کہ جناب نے دیا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ کوفہ میں خطبہ دیا. یہاں بھی شاید یہ بھی ہم نے سنا ہوگا کہ جب بی بی نے کہا لوگوں چپ ہو جاؤ تو لوگ چپ ہو گئے، جانور بھی چپ ہو گئے، حتیٰ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی. اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا، لوگوں کو لہجہ علوی، مولا کائنات کا لہجہ سنائی دیا. ہم نے یہ سنا، اس کے بعد ایک نعرہ حیدری لگایا اور بات ختم ہو گئی. بی بی نے کیا کہا یہ ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا ہم نے. میں ابھی بھی چاہ رہا ہوں شاید ایک آدھ لوگ ہوں جنہوں نے کبھی کوفہ کا جناب زینب کا خطبہ سنا. کیا کہا ہے جناب زینب نے اس خطبے؟ اس خطبے کی وجہ سے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارا ہے اور یہی روتے ہیں. اسی خطبے کی وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں یہ جو روتے ہیں یہ بد دعائے جناب زینب ہیں ان کو، اس لیے یہ روتے ہیں. کیا واقعی جناب زینب نے بد دعا دی؟ کیا واقعی شیعوں نے قتل کیا امام حسین کو؟ کیا کردار رہا ہے کوفے کے مسلمانوں کا؟ کل انشاءاللہ میں اور بھی ڈیٹیل کروں گا، ابھی آج صرف دو چار باتیں بتاؤں اور کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کی خدمت میں. کیا کہا جناب زینب نے؟ میں پورا خطبہ نہیں بیان کروں گا، صرف دو تین لائنیں. ایک مرحلہ یہ آج صرف یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب زینب کے خطبوں سے علی کے لہجے کی بو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی، یہ کیا باتیں ہیں یا واقعی کچھ ایسا تھا؟ جب تک جناب زینب کے خطبوں کو نہج البلاغہ کے خطبوں سے موازنہ نہیں کریں گے، آپ کو جناب زینب کے خطبے سے علی کے لہجے کی گرج سنائی نہیں دے گی. کم از کم اس کی ضرورت ہے. میں آج صرف ایک اشارہ کروں گا. میں معذرت خواہوں کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا، کیونکہ وجہ آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ یہ جو میں موضوع لے کے چلا تھا یہ عشرے کا موضوع ہے، اور چونکہ ہماری نشستیں کم ہیں اور پھر کل مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گفتگو مختصر رہے، تو آج کی شب عبادت کی شب ہے، آج کی شب جناب زینب کی شب ہے. چہلوں یہ جو ایام ہیں یہ مخصوص ہے جناب زینب سے، لہذا میں جسارتاً معاف کر دیجیے گا مجھے، یقیناً میں مزاحم ہوں گا، لیکن سننے کی کوشش کریں کہ جناب زینب نے کہا کیا. یہ سب ہوا جو تاریخ میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں نے لکھا یہ، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی چپ ہو گئی. اس کے بعد میری بیوی نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگوں، یا اہل الختل والغدر والمکر والخذل، اے دھوکہ بازوں، اے مکاروں، اے پشت پہ خنجر گھونپنے والوں، اے خزل، خزلان کہتے ہیں کسی کو پشیمان کرنے والا، اللہم اغزل کفر و اہل، پروردگار تو ذلیل کر دے کفر کو اس کے اہلوں کو، یا اہل الخزل، اے ہمیں ذلیل کرانے والوں. اگر میں اس کا صحیح ترجمہ کروں، کبھی خدا نے توفیق دی تو ان چار لفظ، اس کو غور سے سنیے گا، ان چار لفظوں میں جناب زینب نے پورے کوفہ کے افراد کا انالیسس کیا ہے. آپ ان چار لفظوں کو کھولیں، ان کے مطالب پر کیا فرق ہے خطل، غدر، مکر اور خزل میں، آپ کو کوفہ کے لوگ سمجھ میں آ جائے. جو چار لفظوں میں کوفہ کی سیاست کو انالیسس کرے اسے زینب کبرا کہتے ہیں. اس کے بعد بی بی نے فرمایا اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی کو رو رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ بھائی کو رو رہے تھے، یعنی کیا؟ امام حسین پر گریہ. ابھی تک ہم اپنی زندگی میں یہی سنتے آئے ہیں کہ دعائے زہرا ہے گریہ، آنکھ سے پچھر کے پر کے بغیر برابر بھی نکلے گریہ جنت میں لے جاتا ہے، رویا رولایا، رونے جیسی شکل بنائی جنت. یہ ساری احادیث صحیح ہیں عزیزان، ساری احادیث صحیح ہیں، لیکن ہر گریہ ایسا نہیں ہوتا، ہر گریہ ایسا نہیں ہوتا. اس بات کو واضح ہی جناب زینب نے کوفے میں کی، اسی بات کو واضح کیا. ہر رونے کے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں پچھلے چھ دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ ایک پورا گروہ ہے جو فکر حسینی میں انحراف پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ان کا ایک اہم ہتھیار یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بس رو, جو بھی رویا, حتیٰ یہاں تک میں نے الفاظ سنے ہیں کہ کہتے ہیں جی جو بھی رویا, حتیٰ مشرک و کافر بھی اگر رویا اسے بھی یہ رونا ثواب دے گا, فائدہ پہنچے گا اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہی دین کے لبادے میں فکروں کو انحراف دینے والی پارٹی ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی فکر کو انحراف دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے قاتلوں کا شکریہ ادا کرنے لگے. یہ بالکل وہی لوگ ہیں. یہ کیا کہنا, ان کے آپ جا کر باتیں سنیں گے, ان کی باتیں یہی ہیں کہ امام حسین نے قربانی دی سب کے گناہ معاف ہو گئے, امام حسین نے نماز پڑھ لی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, امام حسین نے قربانی دے دی بس ماتم کرو بس گریا کرو تم بخشے جاؤ گے. یہ بات کہاں لے کے جائے گی آپ کو؟ بس رو, رونا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, مقصد نہیں, صرف رو. رو اس لیے کہ امام حسین نے تمہارے گناہ بخشوا دیے ہیں, اور جو بھی روئے گا وہ بخشا جائے گا. بات ختم کہاں ہوگی؟ بات یہاں پہ ختم ہوگی کہ ابن زیاد اور یزید کے لیے بھی آپ رونا ثابت کر دیں گے, کل وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس سے آگے بات کہاں جائے گی؟ جب یہ معاف ہو جائیں گے تو کہیں گے بھائی یہ اگر نہ ہوتے بزرگان تو پھر حضرت امام حسین کیسے شہید ہوتے, لہٰذا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور ہمارے بھی گناہوں کو بخشانے کا موقع فراہم کیا. آپ کو آہستہ آہستہ لے جایا جا رہا ہے وہاں پر. ہر دور میں ایسے لوگوں کو کہ جو فکر حسین میں انحراف پیدا کر کے کربلا کو آنسوؤں میں قید کرنا چاہتے ہیں, ان کے منہ پر تماچا جناب زینب کا خطبہ ہے. ہم انالیسس کریں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہو, میں نے جب اپنی جوانی میں پہلی مرتبہ یہ خطبہ پڑھا میں بھی پریشان ہو گیا. میں کہا یہ بی بی کہہ تو رہی ہیں امام حسین کے رونے والوں کو ہی کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اتب کونا اخی, کیا تم میرے بھائی کو روتے ہو؟ اللہ آگاہ ہو جاؤ, فلا رقعت العبرا ولا حدعت الزفرا. عبرا کہتے ہیں آنسو کو. ابھی انشاءاللہ زیارت اربعین کی تلاوت کریں گے, اس میں یہ لفظ آئے گا قتیل الیا قتیل العبرات, اے وہ کہ جو آنسوؤں کا مقتول ہے. اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی ہیں علماء نے, اور بعض نے حتیٰ یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ واحد مقتول ہے کہ جس کا قاتل قتل کرتے ہوئے رو رہا تھا. اور ہیں تاریخ میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں, کچھ لوگ رو رو کے امام حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں. امام حسین کو اس وقت آنسوؤں کی ضرورت ہے یا مدد کی؟ یہ آنسو لے جائے گا اس کو جنت میں؟ جو جناب زینب اور اہل بیت کی خواتین کو کوفہ میں سربرہنہ دیکھ کے رو رہا ہے, صرف رو رہا ہے, اس کا رونا اس کو لے کے جائے گا؟ نہیں. جناب زینب نے سمجھا دیا, کہا تمہارا یہ آنسو کبھی نہیں رکیں گے, تمہارا یہ نالا و شیون کبھی کم نہیں ہوگا. بدعا ہے, ہے بدعا. پھر اس کے بعد میری بیوی نے ایک بات کی, کہا انما انتم انما مثلکم مثل التی نقضت اغلہا من بعد قوت انکاسا. تمہاری مثال اس خاتون کی مانند ہے جس نے مضبوطی سے بھٹی ہوئی رسی کو دوبارہ کھول کے روئی بنا دی. آگے پورا خطبہ میں آپ مکمل نہیں مطلب بیان کروں گا, ویسے بھی میں آپ کا وقت زیادہ لے چکا ہوں, گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. کیا کہہ رہی ہیں جناب زینب؟ یہ رسی کو کھول کر روئی بنانا کیا ہے؟ دیکھیے روئی سے رسی بنانا زوال سے سفر ہے کمال کی طرف, اور اسی پٹی ہوئی مضبوط رسی کو دوبارہ کھول کر روئی بنا دینا بازگشت ہے, پلٹ ہے کمال سے زوال کی طرف. پس جناب زینب نے کیا کہا؟ تمہاری مثال اس عورت کی مانند ہے جس نے اپنی روئی کو رسی کو کھول کے دوبارہ روئی بنا دی. یعنی کیا کیا؟ اس نے زوال کیا دوبارہ کمال سے. پلٹے ہو تم لوگ, تم لوگوں نے پلٹ کھائی ہے. اسی پلٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ کربلا. اب اگر علی کے خطبوں سے جناب زینب کو سمجھنا ہے تو 20 سال پہلے اہل عراق کو مخاطب کر کے مولا کائنات نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 70 ارشاد فرماتے ہیں, یا اہل العراق, اے عراق کے لوگوں, انما انتم کالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املست. اے عراق کے لوگوں, تمہاری مثال اس خاتون کی مانند ہے جو کہ حاملہ ہوئی. حاملہ ہونا زوال سے کمال کی طرف سفر ہے. اب یہ جو حاملہ ہو گئی, اگر کمال باقی رہے تو یہ زندہ کو پیدا کرے گی, لیکن امام فرماتے ہیں فلما اتمت, لیکن جب اس کی مدت تمام ہوئی املست, اس نے مردے کو زندہ کیا, پیدا کیا, مردہ دنیا میں لے کر آئی. یہ مردہ حاملہ کا مردہ دنیا میں لانا کیا ہے؟ بازگشت ہے، پلٹ ہے دوبارہ کمال سے زوال کی طرف. 20 سال بعد جناب زینب یہی بات کہہ رہی ہیں دوسری مثال سے. دونوں باپ اور بیٹے کی بات ایک ہے دو مثالوں کے ذریعے سے. دونوں اہل عراق کو یہ کہہ رہے ہیں تم وہ لوگ ہو جو پلٹے ہو کمال سے زوال کی طرف. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے کروں گا، اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ کون سا کمال اور کون سا زوال ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولایت الہیہ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ظلمات کے زوال سے نکال کر ایمان کے نور اور کمال میں لے جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ والذین اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی ولایت سے نکال کر طاغوت کی ولایت میں ڈال دیتے ہیں، تو ولایت طاغوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ولایت طاغوت انہیں نور کے ایمان کے کمال سے دوبارہ نکال کے پلٹاتی ہے ظلمات کے زوال کی طرف. یعنی دونوں باپ اور بیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ولایت الہیہ کو چھوڑا اور باز کش کر کے اپنے آپ کو ولایت طاغوت میں داخل کر دیا. دیکھیے، اگر پیغمبر نے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ولایت الہیہ پر باقی رہنے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہوتا تو دین ناقص ہوتا. لوگ اللہ کی ولایت سے چمٹے رہیں پر باقی رہیں، اس کمال کو زوال نہ آئے، اس کا انتظام اللہ نے کیا. کہا الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر نے انتظام کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، ولایت علی اس نظام کا نام ہے کہ جو ولایت علی سے متمسک ہو گیا وہ کبھی بھی ولایت الہیہ کے کمال سے پلٹ نہیں ہے، کبھی بھی بازگشت نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں پلٹے گا. تو جس نے خدیر فراموش کر دیا وہ پلٹ گیا تھا، یہ پلٹے ہوئے لوگ تھے. اب ولایت الہیہ ختم ہو جاتی اگر 60 ہجری میں حسین کربلا برپا نہ کرتے. کربلا اس غدیر کے اس نتیجے کا نام ہے کہ جہاں غدیر کو اگر فراموش کیا جائے تو پھر ولی کربلا پہنچ کر اس طرح سے تسبیح کرتا ہے کہ کربلا تاریخ میں ایک مرتبہ برپا ہوتی ہے اور تا قیام قیامت اللہ کی ولایت کو باقی رکھتی ہے. یہ بات کش. اب اس میں انشاءاللہ کل میں ایک تفصیل دوں گا کہ کہاں لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. یہودی ہیں کربلا میں، مسلمان ہیں یا یہودی؟ کون ہیں؟ بظاہر مسلمان ہیں. جس طرح سے دروازہ زہرا پر جلانے والا، جب تک آپ منافقت کی نقاب نہیں اٹھائیں گے آپ کو یہودی دکھائی نہیں دے گا. دیکھیں منافق کیا ہوتا ہے. یہ جو آج کل کی ہمارے ہاں سیاست ہے، یہ سیاست صرف نام ہے، ورنہ اصل میں یہ منافقت ہے، دھوکہ بازی ہے. دین اس کو سیاست نہیں مانتا. دین کی سیاست کا نام علی کی تدبیر ہے، دین کی سیاست کا نام کربلا ہے، دین کی سیاست کا نام امام حسن کی صلح ہے. دین اسے سیاست کہتا ہے. جھوٹ مکر و فریب منافقت یہ دین. یہ جو ہمارے سیاست دان منافقان منافقت کرتے ہیں یہ بھی کسی کو منافق کہتے ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ جس کو منافق منافق کہے وہ کتنا منافق ہوتا ہوگا. اور ایسے منافق کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے لوٹا. تھالی کا بینگن جس طرف کی ہوا اس طرف کا ہو جاتا ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹے کیا کرتے ہیں؟ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اس طرف کو چلے جاتے. جیسے ہی یہ جس طرف کو جاتے ہیں یہ اسی پارٹی کے حساب ہو جاتے. پہلے کسی پارٹی کے ہو یا نہ ہو، جس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیں اسی کے ساتھ حساب ہوتے ہیں. منافق جس سے لیڈ لے رہا ہو، جو منافق کو چلا رہا ہو، منافق وہی حساب ہوتا ہے. یعنی اگر منافق کو کفار چلا رہے ہوں تو منافق کافر حساب ہوگا، اگر مشرک چلا رہے ہوں تو مشرک حساب ہوگا، اگر عیسائی چلا رہے ہوں عیسائی، اگر یہودی چلا رہے ہوں تو یہودی. اب کربلا میں جن کو بھیجا گیا ہے ان کو یہودی کیسے چلا رہے تھے یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن دین کے نظام کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنی بہترین قربانیاں پیش کی ہیں. یہ جو ایام جس میں ہم ہیں، حسین کی آخری قربانی کا نام سکینہ بنت الحسین. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں جناب زینب نے اور امام سجاد نے خطبہ دیا تو یہ خطبے بھی کافی تھے یزید کو شکست دینے کے لیے، کافی تھے. اور اسی مقام پر وہ مقام آیا کہ جب میرا مولا خطبہ دے رہا تھا اور یزید کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ خطبہ جاری رہا تو میری حکومت ختم ہو جائے، لہذا اذانوں کو بلند کروایا گیا. اذان بلند ہوئی تو بھی میرے مولا نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا، اللہ کا نام آیا، میرے مولا نے کہا کہ ہاں اللہ بڑا ہے. لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو میرے مولا نے روتے ہوئے پوچھا، یزید یہ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد؟ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر یزید نے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے امام سے یہ کہا کہ میں اب کی کوئی سی تین حاجات پوری کروں. لیکن اس کے باوجود اس نے امام کو زندان میں ڈال دیا. زندان کتنا آگے چلتا کسی کو نہیں معلوم، لیکن حسین کی سکینہ نے اپنی قربانی دے کر باقی سب کو آزاد کرا. جس کو آزاد ہونے کا اور گھر جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا اس نے خود کو قید کرا کے سب کو آزاد کرا. اس بچی کی شہادت کے بعد یزید نے مجبور ہو کر اہل بیت کو آزاد کرا. امام سجاد کو بلا کر کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کی تین حاجات پوری کریں گے، آپ اپنی تین حاجات بیان کریں میں پوری کروں. میرے مولا نے کہا کہ میری پہلی حاجت یہ ہے کہ وہ جو سربریدہ تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے میرے پاس واپس پہنچا، اس لیے کہ اس سر کے وارث ہم ہیں تو نہیں. دوسری خواہش، فرمایا کہ میرے ساتھ جو خواتین ہیں تو مجھے قید رکھ، لیکن ان خواتین کو واپس مدینے بھجوا. تیسری خواہش، امام نے فرمایا کہ وہ مال و اموال جو تیرے فوجیوں نے لوٹا ہے وہ ہمیں واپس. وہ مال وہ اموال جو لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دے. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس مال کی جگہ اس کے بدلے بہت سارا مال دوں گا. امام نے کہا نہیں، ہمیں وہی چادریں چاہیے، ہمیں وہی سامان چاہیے جو لوٹا گیا. کہا کہ آپ کو اتنا اسرار کیوں ہے؟ کہا ان چادروں میں میری ماں زہرا کی بنائی ہوئی چادر، ان چادروں میں میری ماں زہرا کی چادر موجود ہے. وہ سامان جو لوٹا گیا اس میں حسین کی وہ قمیض بھی موجود ہے جسے میری ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہمیں وہ سامان واپس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یزید نے وہ سامان بھی واپس کیا، 100 درہم بھی بھجوائے جسے امام نے صدقہ کر دیے، سامان بھی واپس آیا، سر سید الشہداء بھی واپس آیا. اور پھر یزید نے کہا میں نے آپ کو بھی آزاد کیا اور ان خواتین کو آپ ہی لے کر جائیں مدینہ سے. اب جب رہائی کا حکم جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ملا اور پتہ لگا کہ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، میری بیوی نے کہا سجاد میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک کہ مجھے میرے بھائی پر آزاداری کرنے کا موقع نہ ملے. پہلی آزاداری جناب زینب نے شام میں یزید کو شکست دے کر جناب زینب نے عزاداری کر کے عزاداری کے صحیح مفہوم کو بیان کیا. عزاداری کا مطلب ہی یزیدیت کی شکست ہے. عزاداری کے لیے مکان کو مشخص کیا گیا اور شام میں منادی کی گئی کہ اہل بیت کا گھرانہ اپنے شہداء کی تعزیت کے لیے موجود ہے. شام کی عورتوں کو جب معلوم ہونا شروع ہوا اور شام کی عورتیں آتی ہیں جناب زینب کے پاس اور جناب زینب اپنے بھائی کا تذکرہ کر کے 3 دن تک جناب زینب نے شام میں عزاداری کی. 3 دن کے بعد اب جب یہ کاروان روانہ ہوا ہے تو ساری بیبیاں سوار ہونے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ زندان کی طرف گئی ہیں. زندان کی طرف جا کر ساری بیبیوں نے جناب سکینہ کی تربت سے خدا حافظ کیا. ساری بیبیاں واپس آ گئیں, جناب ام رباب پلٹ کر نہیں آئیں. امام سجاد پہنچے, دیکھا کہ جناب رباب سکینہ کی ننگی قبر سے لپٹی ہوئی ہے. شانہ ہلا کر کہا, اماں چلنے کا وقت آ گیا ہے. پلٹ کر کہا, بیٹے سجاد تجھے معلوم ہے تیری بہن کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے, تیری بہن کو تنہائی میں بہت ڈر لگتا ہے. سجاد ہم چلے جائیں گے, سکینہ اکیلی رہ جائے گی. کہا, اماں حکم ہے جانا ہے ہم نے. قافلہ تیار ہوا اور جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا, جناب زینب نے حضرت سجاد کو بلا کر کہا, بیٹا سجاد قافلے کے سالار سے یہ کہو کہ ہم یہاں سے مستقیماً مدینہ نہیں جائیں گے. ہم مدینہ نہیں جائیں گے. پھوپھی اماں کہاں جائیں گی؟ کہا, پہلے ہمیں کربلا لے کر جانا. میں ابھی تک اپنے بھائی پر صحیح معنی میں گریا نہیں کر سکی. سجاد ہم پہلے کربلا جائیں گے. بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ 40 کا دن تھا, 40ویں کا دن تھا کہ جب یہ کاروان دوبارہ کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا. یہ کاروان کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا اور وہاں پیغمبر کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کچھ ساتھیوں کو لے کر قبر حسین کی مجاوری کر رہے ہیں. جابر کی آنکھیں ضعیف ہو گئی ہیں, نظر کچھ نہیں آتا, لیکن مسلسل حسین پر گریہ کیا جا رہے ہیں, مسلسل حسین پر گریہ کیا جا رہے ہیں. اتنے میں ایک دن جناب جابر کو کسی قافلے کے آنے کی آوازیں آئیں, اونٹوں کے چلنے کی آواز آئی. جناب جابر نے اپنا عصا اٹھایا, آواز کی سمت توڑ کر چلنا شروع کیا. ایک مقام پر آ کر جناب جابر کو یہ محسوس ہوا کہ اونٹ بھی نزدیک آ گئے ہیں. جناب جابر نے آواز لگائی, کہا, اے قافلے والوں ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ, کہ یہ سرزمین بڑی باعظمت زمین ہے, یہ کربلا کی زمین ہے, یہ عباس کی جاگیر ہے. ارے یہاں اونٹوں پر چل کر نہیں آیا جاتا, یہ محترم زمین ہے, یہ حسین کی سرزمین ہے, یہ علی اکبر کی جاگیر ہے. ارے یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بیبیوں میں گریا کی آواز بلند ہوئی. ابھی اونٹ زمین پر بیٹھے نہیں تھے, بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا. مولا سجاد آگے بڑھے, آگے بڑھ کر مخاطب ہو کر کہا, ارے جابر, جابر ذرا سائڈ پر ہٹ جا, ذرا فاصلہ اختیار کر لے. جابر نے کہا, آپ کون ہے؟ کہا, جابر پہچانا نہیں, میں اپنے زمانے کا امام علی ابن الحسین ہوں. ارے یہ سننا تھا, جابر قدموں میں گر کر رونے لگا. امام نے اٹھایا, کہا, جابر, جابر آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں, میرے نانا کے صحابی, میرے بابا کے صحابی, میرے دادا کے صحابی, میرے بھائی کے صحابی, لیکن اے جابر میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ یہاں سے دور چلے جائیں. کہا, کیا بات ہے؟ فرمایا, ارے جابر میرے ساتھ حسین کی بہن آئی ہے, میرے ساتھ پھوپھیاں ہیں, مائیں بہنیں ہیں. جابر آج بھی سید سجاد, ارے برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری بیبیوں کی آوازیں ارے کسی غیر کے کانوں میں جائیں. ارے میرے مولا سجاد, اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو کوفہ و شام کی منزل کو کس طرح سے طے کیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جگہ خالی کر دی گئی ارے ساری بیبیاں پہنچی ہیں ایک مرتبہ حسین کی مرکب پر ارے گر کے ساری بیبیاں گریہ کر رہی ہیں جناب زینب نے عجیب انداز سے گریہ کرنا شروع کیا کہا حسین حسین میں واپس پلٹ کر آئی ہوں حسین مجھے افسوس ہے کہ میں تیری لاش پر صحیح سے گریہ نہ کر سکی حسین تو جانتا ہے کہ میں مجبور تھی میرے بھائی میرے سر پر رضا نہ تھی رضا ہوتی میں تجھے کفن پہنا دیتی حسین حسین مجھے تجھ سے کوئی وہ شرمندگی نہیں ہے لیکن حسین ایک شرمندگی ہے ابھی تک دل میں وہ اس بات کی ہے کہ تو نے جو امانتیں مجھے دی تھی ارے میں سب کی عبادت نہ کر سکی حسین میں سب کو واپس لے آئی لیکن تیری سکینہ رہ گئی تیری سکینہ زندان میں رہ گئی ہے عزاداروں کئی دن بیویوں نے عزاداری کی اس کے بعد ایک مرتبہ چلنے کا حکم ملا اب جیسے ہی سجاد مولانا امام نے آ کر کہا کہ جناب زینب سے کہا چلے جناب ام رباب سے کہا چلے جناب ام کلثوم سے کہا چلے ارے ساری بیویاں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں سجاد اب تم ہمیں مدینہ کس لیے لے کر جا رہے ہو ارے جس مدینہ میں نہ حسین ہے نہ عباس ہے حسین